شخص کے عمل نقص ہو اور وہ اپنے اس عمل کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اس بات کی تلقین کرے. اگر وہ دوسروں کو اس بات کی تلقین کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے عمل کے نقص کو دور کر دیں گے اور اس کی اصلاح کر دیں گے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جس چیز کی اپنے آپ میں کمی دیکھتا ہوں اور اپنے عمل میں جس چیز کا نقص پاتا ہوں تو میں اس کی اہتمام کے ساتھ اس کی دوسرے کو نصیحت کرتا ہوں، اس کی تلقین کرتا ہوں، اس کے حوالے سے اس کو بیان کرتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کی اصلاح کر دیتے ہیں. تو ہر شخص اپنے عمل کی تکمیل کا محتاج ہے، ہر شخص کو اپنے عمل میں تکمیل کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو میرے عمل کی اصلاح کا ذریعہ بھی بنا دیں اور آپ حضرات کے عمل کی بھی تکمیل فرما دیں. یہ جو ایک جملہ ہے ہمارے ہاں عموماً قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اس کا مطلب عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ لگتا ہے ایسا بعض اوقات، بلکہ بہت سے بیان کرنے والے اس آیت کا یہ مطلب یوں بیان کر دیتے ہیں کہ آدمی جس چیز پر عمل نہیں کرتا تو اس کا دوسروں کو نہ کہے. حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی بات کی تلقین کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے عمل میں بھی کامل ہو، نہیں تو ورنہ ایک صورت یہ ہے کہ اپنے اصلاح کی نیت سے کہے. یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی آدمی کے عمل میں کمی ہے تو وہ دوسرے کو کسی بات کی تلقین بھی نہ کرے. اس آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مختلف موقعوں پر جہاد کی تمنا کی تھی کہ اگر ہم پر جہاد فرض کر دیا جائے، بلکہ یوں کہیں کہ قتال فرض کر دیا جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں لڑائی اور قتل و قتال کرنا کفار کے ساتھ یہ ممنوع تھا، اور مدینہ منورہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دے دیا. تو جب تک قتال کا حکم نہیں تھا تو طبعی طور پر مسلمانوں کے دل میں قتال کرنے کی تمنا پیدا ہوتی تھی، اس لیے کہ دوسرا آدمی جب ظلم و ستم کرے گا تو آپ کے دل میں طبعی طور پر اس کے حوالے سے ایک رد عمل پیدا ہوگا. اب جب مدینہ منورہ میں آگے تو مکہ مکرمہ کا سا ایک جو تشدد تھا یا ایک ظلم و ستم تھا وہ باقی نہیں رہا، تو وہ رد عمل کی تمنا بھی ختم ہو گئی. تو یہاں اگر جو جہاد کرنے کا ایک طبعی قسم کا ایک سبب تھا وہ کمزور پڑ گیا. اب یہاں جب پہنچے تو اللہ نے جہاد فرض کر دیا، تو اب جہاد سے طبعی طور پر کچھ پیچھے ہٹے. تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ جو تم نے کرنا نہیں تھا، اگر تم نے جہاد کے حوالے سے یہ ایسا تمہارے دل میں آنا تھا تو پھر تم نے جہاد کے حوالے سے تمنا کی کیوں تھی. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو کہے کہ میں اگر مجھے موقع ملے تو میں ایسا کر دوں گا، مجھے موقع ملے تو میں ایسا کروں گا، اور جب موقع ہے تو وہ کرے نا. تو آدمی اس کو آگے سے کہے بھائی تم نے اگر یہ کرنا نہیں تھا تو کہا کیوں تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اگر کسی چیز کی آدمی عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو کہے بھی نہ. تو اس لیے یہ عمل کی اصلاح کی ایک صورت ہے. یہ میں نے سب بات اس لیے کی ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے تکمیل کا اور اس کی نفس کا ایک محتاج ہے. تو یہاں جیسے ہم سب حاضر ہوتے ہیں، ہم سب کا مقصود ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے، وہ ہے اپنی ذات کی اصلاح. اپنی ذات کی اصلاح ہے، وہ اعمال کے اعتبار سے ہو یا آدمی کے اخلاص کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آدمی اپنے عمل کی اصلاح چاہے اور آدمی اپنے عمل میں نقص اور کمی کا معترف رہے، اور اس کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کے حوالے سے جس قسم کے پہلو اختیار کرنے کا یا تعلیم کے اعتبار سے جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق عمل کرے. ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں سے پہلی آپ نے یہ فرمائی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمائی تھی. اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو میں اس کی نیکی کے اس کو 10 گنا اجر دیتا ہوں. اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اس کو 10 گنا، اور یہ 10 گنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کم از کم درجہ ہے. کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر 10 گنا عطا کرتے ہیں. ورنہ خود قرآن پاک میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے لوگوں کے خرچ کو مثال دی ہے اس طرح سے کہ جیسے کوئی شخص کوئی دانہ بیج بوتا ہے, اور بیج جب بوتا ہے تو ایک بیج بوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ایک پوری بالی پیدا کرتے ہیں جس کے اندر کئی 100 دانے ہوتے ہیں. تو مثال دے کر فرمایا کہ جیسے یہ شخص ایک بیج بوتا ہے اور ایک ایسی بالی پیدا ہو جس کے اندر 700 دانے ہوں, تو بالکل ایسے ہی آدمی ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بعض اوقات اجر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اور تیسرے دوسرے پارے کے آخر میں ایک جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اجر کو بڑھا دیتے ہیں. مطلب یہ کہ کم از کم آدمی کے لیے 10 گنا, اگر آدمی اپنے اخلاص میں زیادہ ہو, اس کا اخلاص کامل ہو, اور اخلاص یہ ذہن میں رکھیں کہ اخلاص وہیں کام کرے گا جہاں آدمی کا عمل درست ہو. اگر کسی شخص کا عمل درست نہیں ہے تو وہاں پر اخلاص کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کوئی غلط کام اخلاص کے ساتھ کرے گا تو آدمی زہر کی پڑیا کتنے ہی اخلاص کے ساتھ دوا سمجھ کے کھا جائے تو بہت سے بہت ہوگا تو یہ ہوگا کہ اس کو زہر کھانے کا گناہ نہیں ملے گا, لیکن یہ تو ہوگا کہ زہر اس کو مار دے گا. اسی طرح سے اگر وہ غلط کام بھی کرے گا اخلاص کے ساتھ بھی کرے گا تو عمل کا فائدہ تو بہت دور کی بات ہے, الٹا نقصان ہوگا. اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا کر 700 گنا, اور اگر آدمی کا اجر اس سے بھی بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے صحابہ میں سے کوئی شخص آدھا سا کے برابر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, آدھا سا اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیمانہ استعمال ہوتا تھا, جیسے ہمارے ہاں سیر اور من اس طرح کچھ پیمانے ہیں, تو اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں سیر ایک پیمانہ ہے اس طرح سے ان کے ہاں پیمانہ استعمال ہوتا تھا, اسے کہتے تھے سا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک اور پیمانہ اسے کہتے تھے مدھ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی صحابی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہوگا اگر وہ آدھا سا کے قریب جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, اور تم میں سے کوئی شخص, مراد اس سے صحابہ کرام کے علاوہ باقی امت کے لوگ مراد, اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی صحابی کے آدھے جو کے برابر خرچ کیے ہوئے عمل کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کیا رکھے, جو, ایک طرف جو ہے اور پہلی طرف سونا ہے. اور احد پہاڑ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے تو ایک پہاڑ ہے لیکن وہ حقیقت میں ایک پہاڑ لگتا نہیں ہے, وہ ایک کنارے سے شروع ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کے دوسرے کنارے تک چلا جاتا ہے, وہ کئی پہاڑوں کا گویا کہ ایک مجموعہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی شخص سونا خرچ کرے اور احد پہاڑ کے برابر, تو بھی صحابی کا اجر کو نہیں پا سکتا. اس کی وجہ ان حضرات کا اخلاص ہے, ان حضرات کا اخلاص ہے. اس طرح سے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے, سہروردیہ کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے عوارف المعارف, اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے, ہم نے اپنے استاد مرحوم سے اس کو سنا, کہ اگر کوئی شخص عارف باللہ ہو, جو شخص عارف باللہ ہو, اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو, یا اس قسم کے مراحل کو طے کر کے انتہا کو پہنچ چکا ہو, تو ایسے شخص کی ایک رکعت دوسرے آدمی کی 200,000 رکعتوں پر بھاری ہوتی ہے, 200,000 رکعتوں پر بھاری ہوتی ہے. اس کی وجہ اس کا ہے اخلاص. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ کم از کم کسی شخص کی نیکی کا اجر تو اس کو عطا کریں گے 10 گنا. اخلاص بڑھتا جائے گا تو جتنا اخلاص بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اتنا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے. اور برائی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص کوئی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس نے برائی کی. اور آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بنی آدم میں سے کوئی شخص, بنی آدم میرے سے ملے لیکن میرے پاس آئے, مطلب میرے پاس آئے موت کے بعد, لیکن حالت یہ ہو کہ اس نے وہ میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہو, شرک نہ کیا ہو, تو اگر زمین کے بھرنے کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. اور آخری جملہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ جو میری طرف من اقترب الیہ ذراعا اقتربت الیہ باعا, کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت یہ جسے ہم گٹھ کہتے ہیں اپنی زبان میں, ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک باع سے مراد آپ دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیں تو ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ تک جتنا فاصلہ بنے گا اس فاصلے کو باع کہتے ہیں. تو جو شخص ایک بالشت میری طرف بڑھے گا میں ایک باع اس کی طرف بڑھتا ہوں, اور جو شخص میرے پاس آئے گا اتانی یمشی چل کر آئے گا اتیتہ ہر ولتن میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اللہ تعالی نے اس میں یہی فرمایا کہ جو شخص اپنی ہمت کے مطابق کچھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے زیادہ بڑھ کر پائے گا. علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ آدمی جب نیکی کے راستے پہ چلے تو اس میں آدمی کو بنیادی طور پر دو کام کرنے چاہیے, کام ہوتے ہی دو ہیں, ایک ہے نیکی کرنا اور دوسرا ہے گناہ سے بچنا. تو اس میں اہتمام ہو سب سے پہلے گناہ سے بچنے کا, اور دوسرے اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا نیکی کرنے کا. لیکن جو بھی عمل کرنا اس نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اس عمل کی ابتدا کرے, برائے نام کرے, لیکن بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا کر دے. اگر وہ اس کی کوئی ابتدا کر دے گا تو اس کے ابتدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑھ کر مدد آئے گی. اگر وہ عمل کی ابتدا یوں کر رہا ہے جیسے کہ کوئی شخص پیدل چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ایسے آئے گی جیسا کہ کوئی شخص دوڑ کے آتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی عمل میں ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر اتنا آگے بڑھا دیں گے جتنا کوئی شخص ایک با آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے لازم اور ضروری کیا ہے کہ ہر شخص جو اس میدان میں ہے وہ اپنے لیے عمل کی ابتدا ضرور کرے, اور اگر آدمی حالات کو دیکھ کر ابتدا کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی نہیں آتی. دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو. تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آ سکتی ہے اس کی چند ایک مثالیں ہیں یہ, ورنہ انبیاء کرام علیہم السلام ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کامل مدد ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے. معجزے سے بڑھ کر کوئی مدد نہیں ہو سکتی, کیونکہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے عام قانون سے ہٹ کر ہوتی ہے. مثلا اللہ کا عام قانون یہ ہے کہ آگ جلائے گی, یہ عام قانون ہے, اس کے اندر کسی چیز کو بھی ڈال دیں آگ اس کو جلا دے گی. اللہ کا عام قانون ہے کہ پانی بہے گا, اور بہتے پانی میں اگر کسی کو ڈالیں گے اس کو ڈبو دے گا. اللہ کا عام قانون ہے کہ اگر کوئی تیز دھار آلہ کسی پہ چلائے تو یقیناً ایک دھات ہے اس کے اندر کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے, اس کو کاٹ دے گی. اس طرح پتھر ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی, یہ اللہ کا قانون ہے, اور اللہ کا قانون عموماً کبھی تبدیل نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ان قوانین کو تبدیل کیا ہے. یہ اللہ کی ان حضرات کے ساتھ جو مدد ہے اس کا ایک مظہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا کا پورا سمندر وہ خشک ہو گیا اور اس میں ان کے لیے راستہ بن گیا, اور بنی اسرائیل جب اس راستے میں سے گزرے تھے تو آپ کو شاید تعداد نہ معلوم ہو کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6.25 لاکھ تھی. اور آدمی تصور کرے کہ ایک سمندر ہے, دریائے نیل نہیں تھا, وہ سمندر ہے جو آج کل آپ جسے کہہ سکتے ہیں, جس سمندر کے کنارے پر جدہ کی بندرگاہ ہے, بحر قلزم جسے کہتے ہیں, اس کے ایک طرف افریقہ شروع ہوتا ہے ایک طرف سعودیہ کا علاقہ ہے. تو ان دونوں کے درمیان میں سمندر جو ایک دریا کی طرح ہے بحر قلزم جسے کہتے ہیں, یہ تھا وہ سمندر کے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس میں راستے بنا دیے. اب ایک سمندر ہے اس میں راستے بن جائیں, اور ایک دو بندوں کو گزرنے کے لیے نہیں بلکہ 6.25 لاکھ آدمیوں کے گزرنے کے لیے. اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ روشن کی گئی تھی, اتنی بڑی آگ تھی کہ جس کی حدت اور گرمی کئی میل دور تک جاتی تھی, لیکن اس آگ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم اور تندرست رکھا. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو تبدیل کر دیتے ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، تو ان سے بڑھ کر تو اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ لیکن جتنے معجزات ہیں ان تمام معجزات میں یہ بات دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کروایا گیا، جسے کہتے ہیں عمل کی ابتدا ان سے کروائی گئی، اللہ کی مدد اس کے بعد آئی۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور کوئی چیز معجزے کے طور پر ظہور میں آ جائے، ایسا نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عصا عطا فرمایا تھا اس میں اتنی بات تھی کہ آپ عصا کو ڈال دیں، یہ نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہوگا تو بس آپ نیت کریں گے تو آپ کے نیت کرتے ہی عصا ایک اژدھا اور سانپ بن جائے گا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے اتنا عمل کرنا پڑے گا کیا کہ آپ اس عصا کو ڈال دیں۔ اس طرح ایک دوسرا معجزہ تھا جسے کہتے ہیں ید بیضا، اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جائیں، اور بغل میں لے جا کر اس ہاتھ کو جب دوبارہ باہر نکالیں گے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوگا۔ لیکن یہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نیت کریں گے تو ہاتھ چمکنا شروع کر دے گا، ایسا نہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد تو سینکڑوں سے متجاوز ہے، لیکن ان تمام کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر پانی نہیں ملا کسی جنگ میں، کنواں خشک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیروں پہ دم کر کے وہ تیر نیچے پھینکوا دیے تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ بعض روایت میں کہ پانی موجود نہیں تھا، کنواں پاس نہیں تھا کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ بھائی کسی کے پاس کوئی پانی ہے تو لاؤ تو صحیح۔ تو پھر ایک صاحب ایک پیالہ بھر پانی لے آیا، ایک پیالہ پانی لے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک کو اس کے اندر ڈال دیا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، جس سے پورے لشکر نے پانی پیا اور تمام کا تمام لشکر سیراب ہو گیا اس سے۔ لیکن اس کے لیے بہرحال یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے مسلمان ہونے کا قصہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ دراصل کسی قریشی سردار کی بکریاں چلایا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت نئے آپ نے دعوت شروع کی تھی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے جنگل میں، تو وہاں بکریاں چلا رہے تھے، تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ ہم دودھ لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دودھ تو ظاہر ہے بکریاں میری نہیں ہیں، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا ان کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کوئی ایسی بکری لاؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، جس کے تھن وغیرہ خشک ہو چکے ہوں، جو دودھ نہ دیتی ہو، ایسی بکری لاؤ۔ تو وہ ایسی بکری لے ایک کی وہاں، تو وہ لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اس کے بعد برتن میں دودھ دوہنے کا حکم دیا تو دودھ دوہا، اتنا دوہا کہ برتن پورا بھر گیا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، ابو بکر نے بھی تناول فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تناول کیا، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو بکری جیسی تھی ویسی بن گئی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ لے جاؤ اس کو جہاں، اس کو جو اس کی جگہ تھی وہاں چھوڑا۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی دیکھیں گے نا آپ، تو ان کے اندر مسئلہ کیا تھا کہ ان حضرات کے سے معجزے کے ظاہر ہونے کے لیے بہرحال اتنا ضروری تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی عمل کریں، اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اتنی بڑی آ جائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے لکھا ہے، کیونکہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو عزیز مصر کی بیوی نے ان پر عاشق ہونے کے بعد ان کو ایک کمرے میں بلایا اور کمرے کے دروازے بند کیے، یوں مشہور تو یہ ہے کہ ایک کمرے کے بعد دوسرا کمرہ، دوسرے کے بعد تیسرا کمرہ، لیکن کئی دروازے ہوں یا ایک کمرے کے کئی دروازے ہوں، بہرحال یہ ہے کہ تمام دروازے مقفل کر کے بند کرا دیے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی اس نے حی تلق۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پہلے یہ کہا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام دوڑے، جب یوسف علیہ السلام دوڑے تو سامنے دروازوں کو تو تالے لگے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام اس کے نزدیک پہنچے وہ دروازے کھلتے چلے گئے، تو مولانا روم نے یہ واقعہ لکھ کر یہ کہا کہ اگر آدمی عمل کے اعتبار سے کچھ محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بند راستوں کو بھی کھول دیتے ہیں، لیکن اگر یوسف علیہ السلام وہاں فرض کریں کھڑے رہتے تو دروازے جیسے بند تھے ویسے بند ہی رہتے، لیکن وہ چلے دوڑے حرکت کی، نتیجہ یہ کہ جو دروازے بند تھے جو تالے لگے ہوئے تھے اللہ نے ان دروازوں کو ان تالوں کو بھی کھول دیے۔ تو انہوں نے فرمایا، پھر یہ مثال دے کے فرمایا کہ بے شک تمہیں اپنے دائیں بائیں عمل کے اعتبار سے کوئی رکھنا کوئی جگہ نظر نہ آتی ہو، بے شک نظر نہ آئے، لیکن تم حرکت کرو تم چلو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حرکت کے نتیجے میں، تمہارے چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عمل کے راستے خود بخود کھول دیں گے۔ مولانا تانی رحمۃ اللہ نے اس کی ایک مثال، حصی مثال دی ہے، جیسے آپ کسی بڑی شاہراہ پہ چلیں تو آپ کو نظر یوں آئے گا جیسے آپ کے سامنے درخت اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ گویا راستہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس صورتحال کو دیکھ کر یہی فیصلہ کر لے کہ میں آگے نہیں چلتا، اس لیے نہیں چلوں گا کیونکہ آگے تو راستہ نہیں ہے، میرے چلنے کا فائدہ نہیں، تو وہ آدمی ہمیشہ وہیں کھڑا رہے گا۔ لیکن اگر ایک شخص چلنا شروع کرے گا تو جوں جوں چلتا جائے گا اس کو نظر آئے گا کہ راستہ موجود ہے۔ وہ اصل میں نظر کا ایک دھوکہ ہے، اس نظر کے دھوکے سے آدمی کو یوں لگتا ہے گویا کہ درخت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، جیسے جیسے آپ آگے چلتے چلے جائیں گے تو یوں محسوس ہوگا گویا کہ درختوں کے درمیان سے راستہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے حصی مثال دے کر فرمایا کہ آدمی اس طرح سے عمل کی باری آئے تو عمل کرے، اس پر جتنا کر سکتا ہے کرے، تھوڑا کر سکتا ہے زیادہ کر سکتا ہے جتنا کر سکتا ہے، نیت کے ساتھ کر سکتا ہے بغیر نیت کے ساتھ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، ان کے خادم خاص تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں تبلیغی نصاب جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کے جو مصنف تھے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں، ان کے خاص خادموں اور خاص خلفاء میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کمرے میں موجود تھا، حضرت گھر کے اندر سے تشریف لائے تو نابینا تھے، اس لیے جب تشریف لائے تو آ کر فرمایا کہ کوئی ہے، تو کہتے ہیں میں موجود تھا اکیلا، تو میں نے کہا جی یحییٰ میں موجود ہوں یحییٰ۔ حضرت نے ایک دم جوش کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کا ذکر ضرور کیا کرو، چاہے بغیر نیت کے ہی کرو، یہ فائدہ ضرور دے گا، یہ فائدہ ضرور دے گا۔ تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میں اگر اخلاص ہوگا تو کروں گا، اگر میرے اندر کوئی نشاط پیدا ہوگا تو یہ کروں گا، یہ صورت پیدا ہوگی تو عمل کروں گا، یہ حالات پیدا ہوں گے تو عمل کروں گا، اگر آدمی اس قسم کی چیزوں میں رہے گا تو وہ آدمی عمل کی شاہراہ پر کبھی بھی نہیں چل سکے گا۔ اس کے لیے ضرورت ہے اسی چیز کی کہ آدمی ایک محنت کرے، ایک چل پڑے، ایک قدم اٹھا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ساتھ مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اس لیے حصی مثال بھی ہے نا کہ یہ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو جب دعوت دینے جاتے ہیں تو اس میں بیٹھے ہوئے بندے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اگر آدمی بیٹھا ہو تو کیا کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ کھڑا ہے فرض کریں تو اس کو کہہ دیتے ہیں بھائی ذرا ایک قدم آگے آ جاؤ۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی محنت وجود میں آ جائے اور اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے، ورنہ اگر آپ اس کو اسی حالت میں دعوت دیں گے، اسی حالت میں دعوت دیں گے اس کی طرف سے کوئی عمل نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے آنے کا کوئی پھر وعدہ بھی نہیں۔ آ جائے تو آ جائے، اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں، لیکن جو دستور اور ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو میری طرف اس طرح سے آئے گا میں ایسا اسے استقبال کروں گا، جو ایسا آئے گا میں ایسے استقبال کروں گا، جیسی محنت ہوگی ویسے استقبال کریں گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہر شخص، یہاں میں نے بات یہ عرض کی کہ ہم، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اپنے عمل کے اعتبار سے، ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی بھی ایسی جگہ میں جب آتا ہے تو اپنے عمل کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، آپ کو بڑے بڑے علماء جو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، مقتدا رہنما اور پیشوا تھے، لیکن اپنے عمل کی اصلاح کے لیے انہوں نے ایسے شخص کو اپنا راہبر اور مقتدی اور پیشوا چنا جو ضابطے کے تحت عالم نہیں تھا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، حضرت ان کے مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کے جو شیخ ہیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ باضابطہ عالم نہیں تھے۔ اس طرح سے اور بہت سے لوگوں کی مثالیں آپ لیں گے کہ پیروی کرنے والے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ لیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ دونوں حضرات مرید ہیں اور یہ بیعت ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو شیخ العرب العجم کہلاتے ہیں لیکن ضابطے کے عالم نہیں تھے. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ ایک ہے آدمی کا علم, ایک ہے آدمی کا علم اور ایک ہے آدمی کا عمل. علم کے لیے آدمی کے پاس میدان اور ہے, لیکن عمل کے لیے تو آدمی ظاہر ہے وہیں آئے گا جہاں پر اس کو عمل کی قوت طاقت چاہیے, اور عمل کی قوت طاقت وہ چلنے سے آتی ہے. اس لیے اس راستے میں چلنے والے کو کہتے ہیں سالک. ایک لفظ سنا ہوگا سالک, کہتے ہیں سالک. سالک کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا, راستے پہ چلنے والا. وہ سب چلنے والے ہیں, لیکن اس میں ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق وہ حرکت ضرور کرے. جتنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے عمل میں برکت دیں گے, اور اس کو عمل کے اندر مزید آگے بڑھنے کی توفیق دیں گے. اس لیے ہر شخص کسی نہ کسی معاملے میں اپنے آپ کو عمل میں لے کر آئے. اب اس میں ایک ایسی صورت جس کو ہر شخص عمل کرنا جس کو کرنا چاہیے, اور عمل کا ایک میدان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان سے متعلقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں اس کا ضرور اہتمام کریں. یہ ایک عمل کی ابتدا یہاں سے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے, بلکہ تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ اگر کسی عمل کی دعا کر لیں گے تو آپ نے گویا کہ اس نعمت کا شکر ادا کر دیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمت کے اندر مزید اضافہ کر دیں گے, اس نعمت میں مزید اضافہ کر دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کپڑا پہننے کی دعا کے بارے میں دو تین دعائیں ہیں. ایک دعا کے بارے میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر آدمی یہ پڑھ لے, اس طرح سے کھانے کے بارے میں اس طرح کی دعا ہے, اگر آدمی کھانا کھائے اور وہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اس نعمت کا سوال نہیں کریں گے, اس نعمت کا سوال نہیں کریں گے. اور کپڑے پہننے کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب اس میں ایک نعمت کا اس میں پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر جب مختلف حالات آئیں گے اور آدمی اس حالت میں دعا کرے گا تو دعا کے نتیجے میں وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا شمار ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی ایک صورت خود روایت کے ساتھ مطابق یہی ہے کہ جیسی حالت ہوتی تھی اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے تھے. اور تیسری چیز یہ ہے اس میں کہ دعا آدمی کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے, اور ضرورت پوری ہونے کا ذریعہ بھی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَا, کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی قابل قدر اور عزت والی چیز نہیں ہے. یہ ہم نے جب اس میں جو لوگ امتحانات دیتے ہیں یہ ڈگری کلاسز کی اور اس میں تو وہ دیکھ, اس میں بعض اوقات امتحان آتے ہیں خاص طور پر انگلش میں کہ مضمون لکھیں, کوئی درخواست لکھیں. امتحان کے طور پر درخواست لکھنے کا سوال آتا ہے, مضمون لکھنے کا آتا ہے. اس میں فلاں جگہ پر فل سٹاپ لگنا ہے, فلاں جگہ کوما لگنا ہے, پنکچویشن جسے کہتے ہیں. تمام کے تمام نمبر سمجھیں کہ اسی کے ہوتے ہیں. آدمی کی باقی چیزیں کہ اس کا جملہ ٹھیک ہے نہیں ہے, اس کے علاوہ اہم ترین اس کا حصہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے لکھ رہا ہے, اس کی ترتیب ٹھیک ہے اس کی, یہی انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو مولانا عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ایک تو ہے کہ آدمی دعا کرے اپنی ضرورت سمجھ کے. مثلا مجھے اگر کوئی ضرورت ہے تو میں اس کی دعا کروں گا, مجھے کوئی ضرورت ہے میں دعا کروں گا. لیکن اب اپنی ضرورت, ہو سکتا ہے میں ایسی چیز کو ضرورت سمجھ لوں جو ضرورت ہی نہ ہو. ایسی چیز کو آدمی ضرورت سمجھ لے جو آدمی کی ضرورت ہی نہیں, آدمی اس سلسلے میں غلطی کر سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ دعا کی تو دعا شاید ایسے الفاظ میں کر لوں کہ جو قبولیت کے نزدیک نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمی کی ضروریات کا پورا لحاظ کر کے اور بہترین سے بہترین الفاظ کو منتخب کر کے ان میں دعائیں ارشاد فرما کر امت کے سامنے پیش کر دیں کہ وہ یہ پڑھے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا بھی دیں گے, وہ ذاکر بھی شمار ہوگا. اور وہ جو دعا کر رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیں گے تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ایسی ہے, یعنی ہر دعا ایسی ہے کہ کوئی ایک بھی قبول ہو جائے تو آدمی کی دنیا آخرت کی کامیابیوں کے لیے کافی ہے. کھانے کی دعا ہے, پینے کی دعا ہے, گھر میں داخل ہونے کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ان دعاؤں کو پڑھے گا تو آدمی کے اوپر سے جو اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے ہیں وہ ٹل جائیں گے. وہ ٹلتے نہیں ہیں, لیکن ہوگا یہ کہ اگر دعا پڑھ لے گا تو ہوگا وہی جو اس کے نصیب میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہوگا اس کو اس کے حق میں رحمت بنا دیں گے. اول تو بہت سی بلائیں مصیبتیں اللہ تعالیٰ اسباب کے درجے میں دعا سے ٹال دیں گے. حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ نکلے گھر سے باہر اور یہ پڑھ دے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, چھوٹی سی دعا ہے, تو ایک فرشتہ کہتا ہے ہدی توکفیتا, کہ تجھے ہدایت دی گئی اور تیری کفایت کر لی گئی. جو آدمی گھر سے نکلتا ہے ظاہر ہے کسی مسئلے کے لیے نکلتا ہے, کسی کام کے لیے نکلتا ہے, تو اس کام میں اگر کسی فرشتے کی دعا ساتھ مل جائے آپ کو تو اس سے بڑھ کر اور کیا آدمی کی بھلائی اور آدمی کی خیر کے لیے اور کیا چیز رہے گی پیچھے. اس لیے اس میں آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے. اس کے لیے وہی بات ہے کہ آپ ابتدا سے کام شروع کریں, مثلا اپنے لباس کی یا اپنے کھانے کی یا گھر میں داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں ان میں سے کسی ایک دعا کو لیں, اس کو پڑھنا شروع کریں, اس کو یاد کریں. اس میں بعض اوقات ایک نہیں کوئی کئی دعائیں ہوتی ہیں, تو جو آپ کو آسان لگے مختصر لگے اس کو آپ پڑھیں, اور اس کو اہتمام کے ساتھ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ. بعض اوقات آدمی گھر میں داخل ہوگا بھول جائے گا مسئلہ, تو پھر آدمی یاد رکھے, جب بار بار کرے گا بار بار کرے گا, تو بار بار کرنے کے نتیجے میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ایک لفظ نکلتا ہے ملتا ہے طبیعت ثانیہ. طبیعت ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دعائیں آدمی کا مزاج بن جائیں گی, وہ دعائیں آدمی کا مزاج بن جائیں گی. اس کے بعد آدمی اس کام میں جب جائے گا تو اس کی زبان سے وہ الفاظ خود بخود نکلنے شروع ہو جائیں گے, وہ الفاظ خود بخود نکلیں گے. کیونکہ یہ آدمی جب خود بخود نکلنے پہ آئے گا تو کام تب بنتا ہے, ورنہ آدمی کے اوپر حالات باتوں کا آتے ہیں تو بندہ اگر مزاج اور اس کی مشق نہ ہو اور اس پر مزاولت یا اس پر عادت نہ ہو تو پھر آدمی سے یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی رات کو سوتے وقت کچھ آیات کے بارے میں ترتیب ہے کہ جو اتنی آیتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام رات تہجد کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں, عبادت گزاروں میں لکھتے ہیں, قانتین میں. اس میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو سوتے وقت سورہ کہف جو 15ویں پارے میں آتی ہے اور 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے, 15ویں پارے میں اس کا فرمایا کہ اس سورت کا پہلا اور آخری رکو. بعض روایت میں ہے کہ اس کی آخری تین آیتیں, بعض میں ہے کہ پہلی تین آیتیں اگر کوئی شخص پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے, فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. جتنے فتنے آئیں گے نا ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے. تو جب ان آیات کی برکت سے آدمی دجال کے فتنے سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ باقی فتنوں سے بھی اس کی یقیناً حفاظت کریں گے, اور آدمی کے ایمان کی اور آدمی کے عمل کی حفاظت رہے گی. تو اس میں حدیث میں ہے کہ جب آدمی پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ جب اگر دجال سے سامنا ہو جائے تو دجال ایسی چیز ہے کہ حدیث میں اس فتنے کے بارے میں جہاں خبر دی ہے تو وہاں آپ نے تعلیم دی ہے اس بات کی کہ کوئی اس کے سامنے نہ آئے, کیونکہ وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اگر کوئی اس کے سامنے آئے گا اس کے فتنے میں جا پڑے گا. دور بیٹھا آدمی سوچتا ہے کہ جی میں دجال کے سامنے جاؤں گا تو میں اڑ جاؤں گا, میں یہ بہادری کر سکوں گا, میں یہ کہہ سکوں گا, میں ایسا کر سکوں گا, لیکن آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا, وہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا یعنی خوفناک اور موذی قسم کا وہ فتنہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے جائے گا تو بچے گا وہ جو اس کے سامنے ان آیات کو پڑھے گا, اور ان آیات کو دجال کے سامنے وہ پڑھ سکے گا جس نے زندگی میں اپنا معمول بنایا تھا روزانہ رات کو سوتے پڑھتا تھا, ورنہ حالت آئے گی بھول جائے گا. اس لیے آہستہ آہستہ سے ایک مزاج بنائے, کوئی ایک دعا کسی ایک موقع کی لے کر ان کو پڑھیں, ایک ہو جائے. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہمارے تھے بےچارے ان پڑھ, بالکل پڑھنا کچھ نہیں آتا تھا, تو ہمارے یہاں مسجد ہے اس میں کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی تو روک کے نا تو کہتے ہیں استاد جی ذرا سن لینا. وہ ایک آیت کا ایک لفظ وہ سنا دیا. مثلا الم یجل ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, الم یجل میں نے کہا کہنا ہے غلط ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, پھر پچھلا بھی سنا دیا, ان اگے سبق دے دو, الم یجل کئی دہم فی تزلیل. اب وہ خراط کا کام کرتے ہیں, کئی دہم فی تزلیل پڑھتے جل. اب دو گھنٹے بعد, تین گھنٹے بعد شام کو وہ دوسرے ہمارے مسجد کے ساتھی مل گئے, وہاں ہمارے استاد ہیں, ان کو ساجی السلام علیکم, ذرا میرا سبق سن لینا, پھر ان کو سنا دیا. اچھا ایک آیت مجھ سے لے کر مجھے سنا دیا, اس کو سنا, کرتے کرتے اس اللہ کے بندے نے قرآن پاک کی کئی صورتیں یاد کر لی اور اس کو پڑھتا رہا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے, حال بندہ کچھ کرے تو اللہ تعالیٰ کر بھی دیتے. ایک تمہارے دوست ہیں, ان سے میں نے ویسے پوچھا, بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے میں فلاں جگہ کھڑا تھا, میں نے بس کھڑے کھڑے دوست پارے پڑھ لی. بڑی بات ہے, کہنے لگا ایسے گیا تھا تو جیسے دو ساتھی کہیں جاتے ہیں نا, تو ایک کہتا بھائی یہاں کھڑو میں بھی آتا ہوں اوپر سے ہو کے, تو دوسرا اوپر گیا, 15 منٹ لگ گئے اس کو, کہتے میں نے اتنی دیر میں نیچے بیٹھے پڑے, ایک سپارہ پڑھ لے, ڈیڑھ سپارہ پڑھ لے. بڑی بات, میں نے اس کو بھی کہا, میں نے یار آپ ماشاء اللہ سپارہ پڑھ لے تو خود دعا بھی پڑھ لیا کرو ساتھ میں کبھی, اب گاڑی میں بیٹھے تھے مسئلہ تو گاڑی کی دعا پڑھ لیا کرو, گھر سے نکلے تھے گھر کی دعا, نکلنے کی دعا پڑھ لو, یا مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں نکلے اس کی دعا پڑھ لیں. تو کہنے لگے کہ وہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کرنے پہ آئے تو آدمی سپارے کا سپارہ پڑ جائے, اور نہ کرنے پہ آئے تو آدمی والوں کا دعا نہیں پڑ پاتا. اس کے لیے آدمی محنت کرے گا نا جب, اب یہاں وہی بات ہے کہ ایک آدمی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دعا پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ایک آدمی اپنے لیے اگر عمل کے لیے خود اپنے آپ کو پیچھے کر لے گا تو اس کو کون سی چیز آگے کرے گی. ایک سپارہ پڑھنے والا شخص اگر ایک دعا کے بارے میں یہ نظریہ بنا لے کہ میں نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے بعد اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس دعا پہ نہیں لا سکتی. لیکن اگر وہ نیت کر لے کہ ہاں یار میں ایک سپارہ پڑھتا ہوں, دو سپارے پڑھتا ہوں, میں تین سپارے پڑھ لیتا ہوں, تو میرے لیے ایک ذرا سی دعا جو سورہ اخلاص اور سورہ کوثر سے بھی چھوٹی ہے, میرے لیے اس کو پڑھنا کیا مشکل ہے, مسئلہ کیا ہے, صرف اہتمام کا. تو اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کو فرمایا اس میں اتنا ہی یہی مفہوم ہے اس کا, کہ جو جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے بقدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی مدد آئے گی. ہم ہر درس کے آخر میں ایک جملہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ سے مانگے بھی اور کریں بھی, اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ کرے. جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر اس کے عمل میں بڑھا بھی دیں گے, اس کے عمل میں برکت بھی دیں گے, اور اس کو صحیح معنی میں عمل پر جگہ بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے سب کا دین سمجھنے کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے.